جانے مسائل تو علماء سے پوچھے، یہ حکم مبین ہے ہم کو رب سے ملا ہے۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدرسن کے ناظرین، پروگرام دار الافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین متین کے احکامات سیکھ کر، سمجھ کر اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم علی شان ہے، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ۔ اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ وسلم علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ آج کے پروگرام میں ہمارے مہمان ہیں مفتی حسان صاحب، حضرت آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کیسے مزاج گرامی؟
الحمدللہ رب۔
مفتی صاحب، ایک سوال ہے، اور عام طور پر کچھ روایات بھی ایسی ہیں کہ درود پاک جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آئے، ذکر ہو، اور وہاں اگر درود نہ پڑھا جائے، کچھ روایت میں اسے بخیل کہا گیا ہے، کچھ روایت میں اسے کہا گیا کہ وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا بھول گیا، جنت کا راستہ بھی بھولے، بطور خاص مجلس کے حوالے سے وہ کیا کہیں گے؟ کتنی بار پڑھنا جو کہ ایک واجب کے زمرے میں آتا ہے، اور ان روایات کا مصداق کیا ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو ہم یہ جان لیں کہ درود پاک پڑھنے کا حکم کیا ہے۔
ٹھیک ہے،
تو زندگی میں ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا یہ فرض ہے، کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اے ایمان والو، اس غیب بتانے والے پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجو۔ تو ایک مرتبہ جس نے درود پاک پڑھ لیا تو اس نے اس فرض کو ادا کر لیا، چاہے اس نے نماز میں ہی پڑھا تو اس کا فرض ادا ہو گیا۔ اس کے بعد بعض علماء نے یہ ارشاد فرمایا کہ ہر مرتبہ جب بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی آئے، چاہے ایک جگہ، ایک جلسے کے اندر، ایک مجلس کے اندر کوئی بندہ بیٹھا ہوا ہے اور اس میں 100 مرتبہ، 1000 مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آیا، تو ہر مرتبہ درود پاک پڑھنا یہ واجب ہے، ضروری ہے کہ ہر مرتبہ درود پاک پڑھے۔ اور بعض علماء نے یہ ارشاد فرمایا کہ چونکہ اب بندہ جب بار بار نام سنتا ہے تو بھول بھی جاتا ہے اور توجہ بھی نہیں دیتی اس کی، تو ارشاد فرمایا کہ اگر مجلس میں ایک مرتبہ بھی اس نے درود پاک پڑھ لیا تو اس کا واجب ادا ہو جائے گا۔ یعنی ایک مرتبہ مجلس کے اندر درود پاک پڑھنا یہ
واجب
ہے، وہ پڑھ لیا تو اس کا واجب ادا ہو گیا۔ لیکن یہاں دو چیزوں پر میں تنبیہ کر دوں۔ نمبر ایک یہ کہ جیسے کوئی اجتماع ہو رہا ہے، جمعہ کا بیان ہو رہا ہے، اجتماعی ذکر و نعت ہے، اس میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلی مرتبہ نام نامی آیا تو فوری طور پر درود پاک پڑھنا یہ ضروری ہے، اس کو آپ مؤخر نہیں کر سکتے کہ دیر سے پڑھیں۔ ایک مرتبہ آپ نے پڑھ لیا تو آپ اس کے بعد آپ کے اوپر واجب نہیں ہے، لیکن جب پہلی مرتبہ آیا تو فوری طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا یہ ضروری ہے کہ اس وقت پڑھ لیا جائے۔ دوسری بات یہ کہ بعض علماء نے جو ارشاد فرمایا کہ ہر مرتبہ پڑھنا واجب ہے، امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کی تحقیق فرمائی فتاوی رضویہ شریف میں بھی اور جد الممتار میں بھی، کہ یہ ایک بہت بڑی تعداد علماء کی اسی کی قائل ہے کہ جتنی مرتبہ بھی نام نامی آئے درود پاک پڑھے۔ لیکن دوسری طرف جو علماء ہیں انہوں نے یہ ارشاد فرمایا کہ ایک مرتبہ بھی پڑھ لیا تو واجب ہے، یہی قول مفتی بھی ہے، یعنی اسی پر فتویٰ یہ دیا جاتا ہے، اسی کو بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ پڑھ لینا کافی ہے۔ لیکن یہ علماء بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ جب مجلس ختم ہو جائے تو جتنی مرتبہ بھی نام نامی آیا تھا اتنی مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھ لیں۔ اچھا ایک تو یہ کہ فوری پڑھے, دیر نہ کرے, ایک مرتبہ جو پڑھنا ہے
ابتدا میں, جیسے
ابتدا میں آیا اسی وقت پڑھ لے. دوسری بات, امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جد الممتار کے اندر بڑی پیاری ارشاد فرمائی کہ آپ نے تحقیق یہی بیان کی کہ مجلس کے اندر ہزار مرتبہ نام آ رہا ہے تو ایک مرتبہ جس نے پڑھ لیا اس کا واجب ادا ہو گیا, لیکن آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آتا ہے میں درود پاک پڑھتا ہوں.
سبحان اللہ,
فتویٰ اگرچہ کہ وہ ہے لیکن عمل یہ ہے. اور اسی کا مستاق ہم امیر علیہ سنت کی ذات کو دیکھتے ہیں کہ جب بھی امیر علیہ سنت کو دیکھیں گے آپ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آتا ہے تو فوراً ان کی زبان پر درود پاک یہ جاری ہوتا ہے. تو یہی کوشش کرنی چاہیے کہ جب بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آئے تو درود پاک چاہے صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی کو پڑھ لیا کرے.
ٹھیک ہے, ماشاءاللہ, بہت خوبصورت آپ نے ڈیٹیل اور تفصیل جو ہے وہ بیان فرمائی ہے, اللہ عمل کی توفیق دے. ویڈیو سوال دیکھتے ہیں, کیا ناظرین پوچھیں.
میرا سوال یہ ہے کہ اگر نماز میں واجب چھوٹ جائے اور سلام پھیر لیا, سجدہ سہو کرنا بھی بھول گیا, تو اس صورت میں کیا نماز دوبارہ لوٹانا ہوگی؟ اس کا جواب ارشاد فرما دیں.
ٹھیک ہے, نماز کے اندر واجب چھوٹ گیا ہے اور سجدہ سہو بھی نہیں کیا, کیا کہیں گے؟
واجب چھوٹا ایسا واجب کہ جس کی بنیاد پر سجدہ سہو لازم ہو رہا ہے, اور سجدہ سہو کرنا بھول گئے, ایک طرف سلام پھیر لیا, دونوں طرف سلام پھیر لیا, اس کے بعد یاد آئے کہ سجدہ سہو نہیں کیا, تو یہاں دو صورتیں ہیں کہ اگر آپ نے کوئی نماز کے منافی کام کیا ہے, ایسا کام کیا ہے کہ جو نماز میں نہیں کر سکتے, جیسے کسی سے بات چیت کرنا, کھانا پینا, یہ چیزیں وہ ہیں کہ جو آپ نماز کے اندر نہیں کر سکتے, تو اب اگر ایسا کوئی کام نہیں کیا تو اختیار ہے کہ آپ اسی وقت سجدے کے اندر چلے جائیں, دو سجدے ادا کریں, پھر دوبارہ سے التحیات پڑھیں اور دونوں طرف سلام پھیر لیں, آپ کی نماز ہو گئی. اور اگر کوئی کام ایسا کر لیا ہے کہ جو نماز کے منافی ہے, جیسے کسی سے گفتگو کرنا شروع کر دی,
اٹھ کے چلے گئے,
مسجد سے باہر نکل گئے, یا کسی نے سلام کیا تو اس کے سلام کا جواب دے دیا, کچھ کھانا پینا شروع کر دیا, تو پھر اس صورت میں نماز کو دوبارہ پڑھنا ہوگا.
ٹھیک,
یعنی واجب العیادہ نماز ہو جائے گی, یعنی جس کو پڑھنا, یعنی دوبارہ پڑھنا یہ ضروری ہو.
ٹھیک ہے, تو کوئی بھی واجب اگر بھولے سے رہ جاتا ہے, جان بوجھ کر جو واجب اگر ترک کرے گا اس کے لیے کیا ہوتا ہے؟
جان بوجھ کے واجب ترک کرے گا تو اس صورت میں تو نماز واجب العیادہ ہے, یعنی اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ سجدہ سہو سے اس کی تلافی ہو جائے, سجدہ سہو کریں تو نماز ہو جائے, ایسا نہیں ہوگا, بلکہ اب دوبارہ اس نماز کو پڑھنا ہوگا,
دوبارہ نماز کو پڑھنا ہوگا. ٹھیک ہے, مزید سوال.
میرا سوال یہ ہے, انشورنس جائز ہے یا ناجائز؟
جی, مزید سوال.
میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ ہماری گاؤں میں تین مختلف قسم کی شاپس ہیں جس میں تقریباً ہر طرح کا سامان دستیاب ہوتا ہے, ہم زکاتی کیلکولیشن کیسے کریں؟
مختلف دکانیں ہیں, دو تین ان کی دکانیں ہوں گی, اب زکات کا حساب کرنا ہے تو یہ اس میں کیسے حساب کتاب لگائیں؟
جو مارکیٹ ویلیو ہوگی, یعنی جہاں کی شاپ ہے اور جس اعتبار سے اس مال کی رقم, جو جس اعتبار سے لوگ خریدنے آتے ہیں اور یہ بیچتے ہیں اس قیمت کے اوپر, تو اس حساب سے ہی ان کو جو ہے وہ زکات دینا ہوگی, چاہے تین شاپ ہوں چاہے چار شاپ ہوں, جتنی بھی اس کی مارکیٹ ویلیو بنتی ہے اس شے کی, اس کے حساب سے آپ کو زکات دینا ہوگی.
ٹھیک ہے, ایک پہلا سوال تھا انشورنس کرنا کیسے.
اس کے حوالے سے کئی مرتبہ دارالفتاح اہل سنت میں بڑی تفصیل کے ساتھ گفتگو ہو چکی ہے کہ انشورنس جو ہمارے یہاں مروج ہے اور کمپنیاں مسلمانوں کی ہوتی ہیں یا مسلمان کا اس میں شیئر عام طور پر ہوتا ہے, تو اس ایسی کمپنی سے انشورنس کروانا, یہ جو ہماری یہاں کمپنی ہیں ان سے انشورنس کروانا, چاہے وہ جنرل ہو چاہے وہ لائف انشورنس ہو, دونوں صورتوں میں وہ ناجائز و حرام ہے, شرعاً اس کی اجازت نہیں
ہے. ٹھیک ہے جی, مزید سوال.
دو سوال ہیں, میرا پہلا سوال یہ ہے کہ عورت کیا قبر پہ جا سکتی ہے, اس کے والد والدین اور کچھ رشتہ دار فوت ہیں قبرستان کے علاوہ, جو اپنی جگہ ہے ادھر وہ دفن ہے, دعا کر سکتی ہے ان کی مغفرت کے لیے؟ اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ جس طرح عورتیں گھر میں ختم قرآن ہوتا ہے دعا کرتی ہیں یا میلاد ہوتا ہے, تو اس میں کیا مرد ہاتھ اٹھا کے عورت کے پیچھے دعا کر سکتا ہے؟
ٹھیک ہے, عورت کا قبرستان جانا, دونوں سوال انہوں نے عورتوں سے متعلق ہی پوچھے, پہلا سوال قبرستان جانا اور بعض اوقات ہوتا ہے تدفین کے قریب قریب، لیکن بعض ایام ایسے آتے ہیں یا جیسے محرم کا مہینہ، ان میں بھی کئی لوگ اہتمام کرتے ہیں، اور ویسے بھی کیا کہیں گے؟
عورت کا قبر پر جانا، قبرستان جانا، مزار پہ جانا یہ منع ہے، اس کی شرعاً اجازت نہیں ہے کہ عورت قبرستان جائے۔ صرف نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ انور، آپ کی قبر انور، وہ جگہ ہے کہ جہاں پر عورت کو جانے کی اجازت بلکہ اسے حکم ہے کہ وہاں اس نے حاضری دینی ہے۔ باقی اس کے علاوہ عورت کو اجازت نہیں کہ وہ قبرستان جائے، مزارات پر جائے۔ قبرستان جانا، مزارات پہ جانا، اگر ایثار ثواب پہنچانا مقصود ہے تو وہ گھر پہ بیٹھ کے بھی عورت کر سکتی ہے، گھر پہ بیٹھ کر ہی کرے۔ مردوں کو چاہیے کہ وہ جو مستحب وقت ہیں، مستحب دن ہیں، ان میں قبرستان میں حاضری دیا کریں، بالخصوص جن کے عزیز و اقربا رخصت ہو چکے ہیں، والدین رخصت ہو چکے ہیں، تو ان کی قبروں پر وہ جایا کریں۔ عورتوں کو جانے کی حاجت نہیں ہے، چاہے الگ سے قبریں ہوں، چاہے عام لوگوں کی قبروں کے ساتھ ان کی قبریں موجود ہوں، باہر صورت عورت وہاں نہیں جائے گی۔
ٹھیک ہے۔ انہوں نے جو قرآن خانی اور ختم قرآن کے حوالے سے پوچھا، یا ختم شی پڑھنے کے حوالے سے، تو ایک سوال مزید اس میں ایڈ کروں گا۔ ایک تو یہ کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ عورتوں کے بھی کوئی گھر میں ایسا پروگرام ہوا، آخر میں فاتحہ ختم وہ کوئی مولانا کریں یا کوئی مرد ہی کریں، اگرچہ وہ وہاں پہ نہیں ہوں، الگ کسی کمرے میں، تو کیا عورت خود فاتحہ پڑھ سکتی، فاتحہ کر سکتی؟ اور دوسرا سوال اسی کے ساتھ ہی کہ اگر عورت کرے گی تو پھر مرد ان کے پیچھے آمین کہیں۔
مسئلہ یہ ہے کہ جو فاتحہ ہے، ایصال ثواب ہے، وہ تو ہر مسلمان کر سکتا ہے، چاہے مرد ہو، چاہے عورت ہو، چاہے بڑا ہو، بوڑھا ہو، بچہ ہو، ہر ایک کو اس بات کی اجازت ہے کہ اس نے ایصال ثواب کرنا ہے تو وہ کر سکتا ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ فاتحہ عورت نے گھر کے اندر پڑھنی ہے کہ اس کی آواز نامحرم تک نہ پہنچے، بالکل وہ پڑھ سکتی ہے، اسے پڑھنا چاہیے۔ اور بہت سارے گھرانے ایسے ہوتے ہیں کہ خواتین جب کھانا بناتی ہیں تو اسی وقت انہوں نے نیت کی بھی ہوتی ہے کہ یہ کھانے کا جو ہوگا ہم یہ نیاز کی نیت سے کر رہے ہیں، اس کے کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ دعا بھی عورت کو کرنی چاہیے۔ بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا بکثرت دعائیں کیا کرتی تھی، پوری پوری رات اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی تھی، تو ان کی سیرت تو ظاہر سی بات ہے کہ بالخصوص خواتین کے لیے یہ آئیڈیل ہے کہ جس کے پیچھے چلنا ہے انہوں نے، تو وہ دعائیں کثرت سے مانگا کرتی تھی، لہذا دعا تو مانگنی ہی مانگنی ہے، عورت بھی مانگے گی اور مانگتی ہیں ظاہر سی بات ہے۔ اب رہا کہ دوسرا والا معاملہ کہ عورت دعا مانگ رہی ہے، پیچھے مرد بیٹھا ہوا آمین آمین کہہ رہا ہے۔ دیکھیں، اگر مرد اس کا شوہر ہے یا مرد اس کا بھائی ہے یا اس کا والد ہے یا اس کی اولاد ہے، اس پر وہ آمین کہہ رہے ہیں تو اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن ایک غیر محرم عورت یہ بیٹھی ہے، دعا مانگ رہی ہے، اور پیچھے اس کے غیر محرم مرد بیٹھ کے آمین آمین کہہ رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ کون اس بات کی اجازت دے گا؟ عورت کو تو اس بات کی اجازت ہی نہیں ہے کہ وہ غیر محرم مردوں کے درمیان آ کے بیٹھے گی اور ان کو اس طرح واعظ و نصیحت کرے اور ان کے سامنے جو ہے وہ دعائیں کرے، اس بات کی اجازت نہیں۔ عورتیں کم ہیں کہ جن کو واعظ و نصیحت وہ کرے، تو جا کے عورتوں کو واعظ و نصیحت کرے۔ اسی طرح مردوں کے لیے مرد موجود ہیں جو تبلیغ کرنے کے لیے موجود ہیں، نیکی کی دعوت دینے کے لیے موجود ہیں، برائی سے روکنے کے لیے موجود ہیں، تو یہ مردوں کے کام ہیں کہ وہ مردوں کے درمیان دعا کریں۔ عورتوں کا ہے کہ گھر میں بیٹھی ہیں، محرم مرد ہیں، وہ آمین کہہ رہے ہیں تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور اگر عورتیں بیٹھی اس کے پیچھے آمین کہہ رہی ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔
ٹھیک ہے، ہونا اہتمام اتنا ہی ہونا چاہیے کہ عورتوں کے معاملات ہی عورتوں میں ہی رہیں۔
بالکل
ٹھیک ہے جی۔ مزید سوال،
میرا سوال ہے کہ اگر نماز جمعہ میں دیر سے جاتے ہیں اور خطبہ نکل جاتا ہے، کیا دو فرض ادا کرنے سے نماز جمعہ پورا ہو سکتا ہے؟
یہاں یہ سمجھ لیں کہ جو جمعہ کا خطبہ ہے وہ جمعہ ہونے کے لیے شرط ہے، یعنی جمعہ کی نماز اسی وقت ہوگی جب کہ خطبہ ہو، لیکن ہر ایک کا سننا یہ شرط نہیں ہے کہ تمام کے تمام نمازیوں نے وہ خطبہ سنا ہو، ایسا نہیں ہے۔ لہذا اگر خطیب صاحب نے جمعہ کی نماز سے پہلے خطبہ کہا اور آپ وقت پر وہاں نہیں پہنچ سکے، خطبہ آپ کا نکل گیا، جمعہ کی نماز کے اندر آپ شامل ہو گئے، تو جمعہ تو آپ کا ہو گیا۔ ہاں، سرے سے خطبہ ہوتا ہی نہیں، خطیب صاحب بھی نہ دیتے اور ویسے ہی جمعہ شروع کر دیتے تو پھر جمعہ نہیں ہوتا،
اور ایسا نہ ہوتا بھی نہیں،
نہیں ہوتا بھی نہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ چیز تو کوئی بھولتا بھی نہیں، بھولے گا تو نماز ہی اس وقت اسے یاد دلا دیں گے، تو اس لیے جمعہ کا خطبہ یہ جمعہ کے منعقد ہونے کے لیے شرط ہے، ہر ایک کا سننا یہ شرط نہیں ہے، لیکن بہرحال جمعہ میں کوشش یہی ہونی چاہیے کہ خطبے سے پہلے ہی پہنچ جائیں، کوشش کریں کہ جو خطیب صاحب بیان کرتے ہیں سنی صحیح العقیدہ ہیں ان کی باتوں کو جا کے سنیں تاکہ آپ کو واعظ و نصیحت کے مدنی پھول بھی ملیں اور آپ کچھ عمل بھی اس پہ کر سکیں۔ اور دوسرا یہ کہ یہ دو فرض نہیں کہ آپ نے دو فرض پڑھے اور آپ یعنی اور چھلانگ لگا کے مسجد سے باہر ہوں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ایسے ٹائم پر پہنچیں کہ خطبہ شروع ہونے سے پہلے پہلے آپ چار رکعتیں سنتیں پڑھ لیں، اور پھر جب فرض ادا کر لیں تو اس کے بعد جو چار سنتیں ہیں، دو سنتیں ہیں، نفل ہیں، یہ سب پڑھیں۔ جمعہ کا اہتمام ہونا چاہیے کہ جمعہ مسلمانوں کی عید ہے، کہ اہتمام کے ساتھ جمعہ ادا کرنا چاہیے۔ لوگ آتے ہیں بہت سارے اور بالکل اینڈ ٹائم پر آئیں گے اور ایسی جگہ ڈھونڈتے ہیں بیٹھنے کے لیے کہ سب سے پہلے باہر نکل بھی سکے، امام صاحب سلام پھیرے اور ہمارا قدم مسجد کے باہر ہو جائے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔
ٹھیک ہے، بلکہ ایک وہ روایت میں یہ بھی فرمایا گیا نا کہ فرشتے ان کے نام درج کرتے رہتے ہیں، لیکن جب خطیب خطبہ دیتے ہیں تو وہ بھی اپنے دفتروں کو، اپنے رجسٹرڈ کو سمیٹ کر
بیٹھ جاتے ہیں،
خطبے میں شریک ہو جاتے ہیں اور ان لوگوں کے نام نہیں لکھے جاتے اب جو جمعے کے لیے آتے ہیں۔ اگرچہ جمعہ کی نماز ان کی بھی ہو جائے گی جو ڈیٹیل تفصیل بتائی گئی اس کے مطابق ہے، لیکن عادت ایسی بالکل بھی نہیں بنانی چاہیے کہ پہلی کی سنتیں وہ بھی رہ رہی ہیں، بعد والی سنتیں وہ بھی رہ رہی ہیں، اور اسی طرح کا ایک معمول بنایا ہوا تو یہ درست نہیں ہے۔ مفتی صاحب، اگر پہلے کی سنتیں رہ گی کسی کی، آپ اس طرح نماز میں آ گئے، شامل ہو گئے، تو کیا کریں گے، بعد میں پڑھیں گے؟
جس نے جمعہ سے پہلے کی چار سنتیں نہیں پڑھی تو اب اس کے لیے اختیار تو سارا ہے کہ وہ چاہے تو فرض ادا ہونے کے بعد پہلے یہ چار سنتیں پڑھ لے، پھر دوسری جو بعد کی چار سنتیں وہ ادا کرے، پھر دو سنتیں ادا کرے، پھر دو نفل پڑھے، یہ جائز ہے اس کے لیے۔ لیکن بہتر طریقہ کار یہ ہے کہ اب چونکہ وہ جو پہلے والی چار سنتیں تھیں اس کا وقت تو جو مقرر وقت تھا وہ نکل گیا، اب جو بعد کی چار سنتیں ہیں اسے چاہیے کہ پہلے اسے ادا کر لے، وہ ادا کی، پھر دو سنتیں پڑھے، پھر چار سنتیں ادا کرے، یہ بہتر طریقہ کار ہے۔ لیکن اگر اس کے برعکس بھی کسی نے کیا کہ پہلے شروع کی چار سنتیں پڑھ لیں، پھر چار سنتیں ادا کیں، پھر اس کے بعد دو سنتیں، دو نوافل پڑھے، تو یہ اس کے سنتیں ادا ہو گئیں، لیکن بہتر طریقہ کار وہی ہے کہ پہلے بعد کی سنتیں پڑھ لے، اب جو پہلے والی رہ گئی تھیں اسے ادا کرے۔ یہی ظہر کا معاملہ ہے،
صحیح،
کہ ظہر کے اندر جو ظہر کی جو چار سنتیں اس کے اندر دو طرح کی سنتیں موقعہ ہیں، ایک تو خود یہ چار سنتیں سنتیں موقعہ ہیں، دوسرا اس میں سنت موقعہ یہ ہے کہ اس کو فرضوں سے پہلے پڑھا جائے۔ جو بعض لوگ عادت بنا لیتے ہیں کہ اس کو پڑھتے نہیں فرضوں سے پہلے، تو یہ غلط کرتے ہیں، برا کرتے ہیں، ان کو چاہیے کہ پہلے پڑھ لیں۔ اور بالفرض اگر کسی کے چھوٹ جاتے ہیں چار سنتیں تو پھر اس کو بھی اس بات کی اجازت تو ہے کہ پہلے چار سنتیں پڑھے، پھر دو سنتیں پڑھے، لیکن بہتر طریقہ کار یہی ہے کہ پہلے دو سنتیں پڑھے، پھر اس کے بعد چار سنتیں ادا کرے۔
ٹھیک ہے جی، مزید سوال۔
میرا سوال کہ قبرستان میں قرآن مجید پڑھنا کیسا ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے جی، میت جا رہی اور تین لگ میں شادی کرنا لگانا چاہیے یا نہیں لگانا چاہیے؟
ٹھیک ہے، قرآن پاک یہ قبرستان لے جانے میں، بعض اوقات کہتے ہیں کچھ لوگوں کو قرآن لے جانے پہ وہ اس پہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی نہیں لے کے جائیں، دیکھ کے نہیں پڑھ سکتے، کچھ ویسے بھی آپ جو انہوں نے سوال کیا ہے کہ ویسے ہی قرآن پڑھ سکتے ہیں، کیا کہیں گے؟
قرآن پاک قبرستان میں پڑھنے کے حوالے سے روایتیں موجود ہیں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فتاوی موجود ہیں، اور سورہ اخلاص پڑھنے کے حوالے سے موجود ہیں، سورہ یاسین پڑھنے کے حوالے سے، تمام پر احادیث طیبہ فضیلت کے باب کے اندر موجود ہیں۔ تو قبرستان کے اندر قبر کے پاس قرآن پاک پڑھنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کوئی قرآن لے جاتا ہے تو لے جانے میں بھی کوئی پرابلم نہیں ہے، بلکہ فقہ کرام نے یہاں تک لکھا ہے کہ ویسے قبر کے گرد بغیر کسی وجہ کی کوئی دیواریں بنا دیتا ہے، ایک تو ہم بزرگان دین رحمہ اللہ اجمعین کے مزارات بناتے ہیں، تو قبر کی گرد جو دیواریں بنائی جاتی ہیں یہ فضول نہ بنائی جائے۔ کوئی آپ نے چھت نما بنایا ہوا ہے تو یہ فضول نہ بنایا جائے۔ ہاں وہاں دھوپ پڑتی ہے، فاتحہ پڑھنے والا آتا ہے، قرآن پڑھنے والا آتا ہے کہ پڑھے گا تو اس کے نیچے کھڑا رہے گا، اس کو سایہ ملے گا، اسی طرح روشنی کا کسی نے فضول انتظام کیا کہ وہاں حاجت نہیں ہے تو یہ درست نہیں ہے۔ لیکن اگر وہاں اس لیے اہتمام کرتا ہے کہ یہاں پڑھنے والے آتے ہیں پڑھتے ہیں تو پھر اس صورت میں اسے اجازت ہے. تو پھر فقہائے کرام نے واضح طور پہ دیکھا کہ قرآن پڑھنے والا آ رہا ہے, فاتحہ پڑھنے والا آ رہا ہے, اس کے لیے اگر کسی نے ان چیزوں کا انتظام کیا تو یہ کرنا جائز ہے.
ٹھیک,
تو یہ بات درست نہیں ہے کہ قبرستان کے اندر جو وہ قرآن پاک نہیں پڑھ سکتے.
اور یہ پڑھنا دیکھ کر بھی جائز اور بغیر دیکھے؟
بغیر دیکھے بھی جائز ہے, کوئی مسئلہ
دونوں طرح کی,
دونوں طرح کی جائز ہے.
ٹھیک ہے. کلمہ شہادت یہ عام طور پہ جنازوں میں یہ صدا بلند کی جاتی ہے اور مقصد ان کا یہی ہوتا ہے کہ سارے کلمہ شریف پڑھنا شروع ہو جائیں, کیا کہیں گے؟
اصل یہ حکم تھا پہلے کہ جب جنازہ جا رہا ہوتا تھا تو لوگ پہلے خاموش رہتے تھے اور غور و فکر کرتے تھے اپنی آخرت کے حوالے سے, اپنی موت کے حوالے سے. اس لیے پہلے بہتر یہ تھا کہ بندہ خاموش رہتا, لیکن پھر فقہائے کرام نے لوگوں کی اس کے اندر سستی دیکھی کہ اب لوگ کیا کرنے لگے کہ آپس میں گفتگو کرنے لگے. امام غزالی نے لکھا کہ پہلے تو یہ پہچاننا مشکل ہوتا تھا کہ میت کا وارث ہے کون. سب اس قدر غم کے اندر ہوتے تھے, غور و فکر کر رہے ہوتے تھے, اپنی آخرت کو یاد کر رہے ہوتے تھے. لیکن بعد میں لوگوں نے گفتگو کرنا شروع کی تو اجازت دی گئی کہ اللہ پاک کا ذکر کرنا شروع کریں, ذکر خفی کریں, آہستہ کریں. لیکن پھر اس کے بعد لوگ گفتگو میں مصروف رہنے لگے تو علماء نے, سیدی عبدالغنی نابلسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اور دیگر بزرگوں نے واضح طور پہ لکھا کہ بلند آواز سے اگر ذکر کیا جاتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اس سے لوگ اللہ کے ذکر کی طرف مائل ہو جاتے ہیں, ورنہ لوگ جو ہے وہ غفلت کے اندر پڑے رہتے ہیں. اور ہمارے دور کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ, یہ لوگ پڑھتے ہیں بلند آواز سے. جب یہ کلمہ شہادت کہا جاتا ہے تو کلمہ پڑھا جاتا ہے, ورنہ عام طور پہ لوگ موبائلوں میں لگے ہوئے ہوتے ہیں, گفتگو کر رہے ہوتے ہیں, آپس میں بات چیت کر رہے ہوتے ہیں. لیکن جیسے ہی کلمہ شہادت کا نعرہ بلند ہوتا ہے تو سب مل کے کلمہ شہادت پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. تو اچھی بات ہے نا کہ دنیاوی گفتگو سے, برائی سے ہٹ کے اللہ پاک کا ذکر ہی کیا جا رہا ہے. کیا بات ہے کہ اس سے روکا جائے گا؟ تو برائی سے روکا جائے گا تو اللہ پاک کا ذکر ہے کہ جو اچھائی کے اچھا ہی ہے, تو اس کے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے.
ٹھیک ہے. اسی طرح درود و سلام کے کچھ کلمات پڑھتے ہوئے, کعبہ کے بدرود جا,
بالکل جائز,
یا مزید ذکر و اذکار اور نعتیں پڑھتے ہوئے
بالکل جا سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے لیے.
ٹھیک ہے. اور یہ ناظرین اہتمام کرنے چاہیے, بلکہ قبرستان میں بھی ایسا ہوتا ہے بعض اوقات مفتی صاحب, جب کچھ تدفین میں تاخیر ہے, کچھ ابھی وقت ہے, اب وہاں پہ کوئی دو چار ادھر بیٹھ گئے, دو چار ادھر بیٹھ گئے, اور پھر وہ اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہو جاتے ہیں, اور سوشل میڈیا ہے یا کچھ بھی, اب قبرستان کے اندر وہ تصورات اس طرح کے رہتے نہیں ہیں. لیکن اگر کوئی ساتھ ایسا موجود ہوتا ہے, ہم اپنے مدنی ماحول کے کئی اسلامی بھائیوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ پھر ایک اجتماعی صورت میں کوئی درود و سلام شروع کر دیا, کوئی واعظ و نصیحت, کیا ہونا چاہیے؟
بالکل ہونا چاہیے. قبرستان تو ایک ایسا مقام ہے کہ بندہ اگر اس مقام پر قبر کی یاد دلائے, ایسے اشعار ہی پڑھے کہ جو قبر کی یاد دلانے والے ہیں, تو بہت اچھی بات ہے کہ یہ قبروں کی زیارت کا حکم ہی اس لیے دیا گیا کہ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ, یہ آخرت کو یاد دلاتی ہیں. اب ہم کیا کریں, ستیاناس ہو اس میڈیا کا, سوشل میڈیا کا, کہ جس نے قبروں کے پاس جا کر بھی بندوں کو غفلت کے اندر بہت زیادہ مبتلا کر دیا, کہ اب وہاں پر بھی, یعنی ہم بھی دیکھتے ہیں, آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ اب مردوں تک کے ساتھ سیلفیاں بنائی جا رہی ہوتی ہیں, قبر کے پاس بھی سیلفیاں بنائی جا رہی ہوتی ہیں. تو اب یہ جو مقام ہے, یہ عبرت کا مقام ہے کہ یہاں بیٹھ کر بندہ قبر کی اپنی منزل کو یاد کرے کہ مجھے بھی اس کے اندر اترنا ہے, آخرت کو یاد کرے, اور اب یہاں پر لوگ ان معاملات میں لگے ہوئے. تو ایسے موقع پر اگر نیکی کی دعوت دی جاتی ہے, بھلائی کی طرف بلایا جاتا ہے, تو اس میں حرج کیا ہے؟
ٹھیک,
بالکل بلانا چاہیے, لوگوں کو سمجھانا چاہیے. ایسے موقع پر تو چند کلمات اگر ایسے ہوں کہ جو واعظ و نصیحت کے قبر کو یاد دلانے والے ہوں, تو ممکن ہے کہ کئیوں کی کایا پلٹ جائے.
بالکل, ماشاءاللہ. اور اس طرح کے واقعات جو ہے وہ پیش آتے رہتے ہیں کہ لوگ کسی کا جنازہ دیکھ کر, جنازے کے معاملات کو دیکھ کر, یا بعد از جنازہ کچھ ایسے واعظ و نصیحت کے معاملات ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں. اللہ عمل کی توفیق دے. مزید کچھ کال لیتے ہیں.
میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ ہم کوئی چیز خریدنے جاتے ہیں, ہم نے ایک کلو کہہ کر اس کو لیا, اور دکاندار نے ہمارے سامنے نہیں تولا اور نہ ہم نے اس کو بعد میں تولا, تو ایسے اس کا استعمال کرنا یا کھانا ہمارے لیے جائز ہے یا نہیں؟
ٹھیک ہے. مزید سوال.
سوال یہ ہے کہ اگر مغرب کی نماز میں ہم تیسری رکعت میں جماعت صاحب ملتے ہیں, تو دوسری رکعت میں ہم قضا کرتے ہیں, قضا کرنے کے بعد جب تیسری رکعت ہوگی اس میں ہم سورت ملائیں گے, سورت فاتحہ کے ساتھ یا نہیں ملائیں گے؟
ٹھیک ہے. تیسری رکعت میں اس کو مزید ایک سن.
میرا سوال یہ ہے کہ عورت اگر کسی مجبوری کے تحت اکیلے سفر کرتی ہے اس کے ساتھ تو محرم نہیں ہوتا یا اس کو وہ افورڈ نہیں کر سکتے تو اکیلے میں جاتی ہے یعنی لاہور سے پنڈی جاتی ہے پنڈی سے لاہور اکیلے سفر کرتی ہے کیا اس کو شرعی اجازت ہے؟
ٹھیک ہے جی جو آپ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. اکیلے جانے میں عورت کے سفر کرنے میں جو پنڈی سے لاہور لاہور سے پنڈی یہ تو شرعی سفر ہے اس سے زیادہ وہ بن جاتا ہے. تو کیا کہیں گے آپ اس میں اخراجات ہونا افورڈ نہیں کر پانا اسی طرح بعض ہوائی سفر بھی ہوتے ہیں تو اس میں لوگ اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے لیڈیز اکیلی بھی چلی جائے تو کیا کہیں گے آپ شریعت کہتے ہیں؟
نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا یحل لامرأة تؤمن باللہ والیوم الآخر ان تسافر یوما او یومین او ثلاثت ایام الا مع ذی محرم, کہ عورت اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لے کر آتی ہے اس کے لیے حلال نہیں کہ وہ تین دن کا, بعض روایت میں دو دن کا اور بعض میں ایک دن کا, کہ اتنی مسافت کا سفر ہو وہ سفر کرے مگر یہ کہ اس کے ساتھ محرم ہو یا شوہر ہو اس کا, تو اس صورت میں وہ سفر کر سکتی ہے ورنہ سفر نہیں کر سکتی. تو اب جو مسلمان ہے اور اسلام کے اوپر اس نے یقین رکھا ہوا ہے, اللہ پر ایمان رکھتی ہے, آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہے, تو پھر تو اس کے لیے حدیث مبارکہ کافی ہے کہ اس نے ایک دن کا یعنی 32 کلومیٹر یا 31 کلومیٹر یہ فاصلہ ایک دن کی مسافت کا بنتا ہے اس زمانے کے اعتبار سے. تو اتنے فاصلے پر اگر وہ اپنی بستی سے اپنے علاقے سے اپنے شہر سے کہیں دور جا رہی ہے تو اس کو سفر اختیار نہیں کرنا چاہیے جو اللہ پاک اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہے. تو اب چاہے بس کا سفر ہو چاہے جہاز کا سفر ہو یا کسی بھی مقام کا سفر ہو, عورت کو اس بات کی اجازت نہیں کہ جو بھی شرعی سفر بنتا ہے چاہے وہ نیکی کا سفر ہو چاہے دنیاوی سفر ہو, بہر صورت اس نے محرم کے ساتھ ہی سفر اختیار کیا.
ماشاءاللہ. اور اسلامی احکامات میں یہ کئی مسلطیں کئی حکمتیں ہیں, آج بھی جتنی گفتگو ہوتی یا بات چیت کی جائے اسلام نے تو خود عورت کے عزت اور وقار کو اور عورت کی عزت کی حفاظت کے اہتمام کیے ہیں, اور اس طرح کے کئی معاملات بھی جب باہر آتے ہیں پھر لوگ شور شرابہ ڈالتے ہیں, حالانکہ اس سے پہلے اگر اسلامی تعلیمات پر یہ عمل کیا ہوتا تو یہ اگلے معاملات کہیں بھی کسی طرح بھی پیش نہیں آتا.
بالکل بالکل ایسا ہی ہے.
ٹھیک ہے. دوسرا سوال ان کا, سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت ملانا مغرب کی تیسری رکعت میں اس طرح؟
اگر امام صاحب ہیں ٹھیک ہے تو ان کے لیے حکم یہی کہ نہ ملے, بالخصوص جب کہ مقتدیوں پر گرا یعنی بھاری پڑتا ہے, دیر ہو رہی ہے اور مقتدی کہتے ہیں بڑی لمبی نماز ہو گئی, تو پھر تو امام صاحب کے لیے مکروہ تحریمی ہے کہ وہ حرام تک علماء نے لکھا کہ اس کے لیے اجازت نہیں کہ وہ امام صاحب جو ہے وہ تیسری چوتھی رکعت کے اندر مغرب کی تیسری اور دیگر فرضوں کی تیسری چوتھی رکعت کے اندر سورت ملائے. ہاں کوئی تنہا پڑھ رہا ہے اکیلا پڑھ رہا ہے تو اس کے لیے پھر بہتر یہ ہے کہ وہ فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت کے اندر بھی سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملائے, یہ اچھا ہے اس کے لیے. سر
ٹھیک ہے جی. مزید سوال,
جمعے کی نماز میں جو سنتیں ہیں کتنی ہیں مؤکدہ جائیں؟ چار سنت جو مؤکدہ ہیں, پہلی اول اور فرض کے بعد اور دو اس کے بعد دو سنتیں, کیونکہ بعض لوگوں کا یہ گمان ہے کہ جو جمعے کی نماز میں صرف دو ہی فرض ہیں باقی اور سنتیں وغیرہ نہیں.
یہ جو ڈیٹیل اور تفصیل آپ نے بیان بھی فرمائی ابھی سنتوں کے حوالے سے, تو یہ کہنا کہ یہ گمان کرنا کہ صرف دو ہی رکھتے ہیں جمعے والے دن پڑھتے ہیں اس کے علاوہ نہیں ہے تو کیا کہنا ہے؟
یہ غلط ہے.
اور مؤکدہ کی تعداد کتنی جمعے کا؟
جمعہ سے پہلے کی جو چار سنتیں ہیں وہ بھی سنت مؤکدہ ہیں. مؤکدہ کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کے بارے میں تاکید کی گئی ہے کہ اسے کیا جائے. تو چار سنتیں جو ہیں وہ مؤکدہ ہیں, اگر نہیں پڑھیں گے تو برا کریں گے اور عادت بنائیں گے تو گناہگار ہوں گے, توبہ کرنا ہوگی. اور اسی طرح جو جمعے کے بعد کی چار سنتیں ہیں یہ بھی مؤکدہ ہیں, ان کو پڑھنا بھی ضروری ہے. جو اگلی دو سنتیں ہیں اس کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے کہ یہ سنتیں مؤکدہ ہیں یا غیر مؤکدہ ہیں, اگرچہ کہ ہمارے نزدیک محقق قول یہ ہے کہ یہ دو سنتیں غیر مؤکدہ ہیں, لیکن بہرحال دیگر سنتیں غیر مؤکدہ کے مقابلے میں یہ اس کے اندر کچھ نہ کچھ تاکید موجود
زیادہ ہے,
تو اس لیے ان کو چھوڑنا نہیں چاہیے, بندے کو پڑھنا چاہیے. دو رکعتیں یہ جو ہیں بات کی یہ بھی پڑھے, اس کے بعد کے دو نوافل بھی بندہ پڑھنے کی اپنی عادت بنائے. جب اس کو پڑھے گا نا نفل پڑے گا تو پھر یہ سنتیں دو بھی نہیں چھوٹیں گی, اور جب ان دو سنتوں کو پڑھنے کا عادی ہوگا تو پھر چار بھی آرام سے وہ چھوڑے گا نہیں. تو یہ نوافل سنت غیر موقعدا, یہ ہمارے سنت موقعدا واجبات اور فرض کے لیے ایک حفاظت کا انتظام کرتی ہیں. تو ان کو چھوڑنا نہیں چاہیے یہ سوچ کر کے سنت غیر موقعدا ہیں یا نفل ہیں نہیں پڑھیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. یہ تو قیامت کے دن پتہ چلے گا جب بندہ ایک ایک نیکی کے لیے دوڑ رہا ہوگا, بھاگ رہا ہوگا کہ ایک نیکی حاصل ہو جائے, تو اس وقت پہ سنت موقعدا غیر موقعدا یاد نہیں آئیں گے, اس وقت صرف نیکی یاد آئے گی کہ کاش میں زندگی کے اندر یہ نیکی کر لیتا
چھوڑی ہوئی نہ ہوتی ہے. اور سعادت کی باتیں وقت بھی ہے اور نوافل وغیرہ بھی ترک نہیں کرنے چاہیے. اچھا یہ سنت موقعدا یا اس طرح جمعے سے پہلے کی سنتیں بعد کی سنتیں, تو نیت بھی جمعے کی ہوگی؟
جمعہ کے دن جو نیت ہوگی وہ جمعہ ہی کی ہوگی.
صحیح,
کہ جمعہ کے دن یہی نیت کریں گے کہ چار سنت موقعدا قبل جمعہ یعنی جمعہ سے پہلے کی, چار سنت موقعدا جمعہ کے بعد کی, تو یہی نیت جمعے کے دن کی جائے گی, ظہر کی نیت اس دن نہیں کی جائے گی.
ٹھیک ہے, چلیں مزید سوال.
سوال یہ کہ دو سنت کی نیت کی ہے, دو سنت ادا کرنے سے پہلے تیسری سنت رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں اور تیسری رکعت میں الحمد شریف سورت فاتحہ پڑھ کے پھر بیٹھ گئے اور پھر سلام کیا, کیا یہ ایسا کرنا ٹھیک ہے؟
ٹھیک ہے, دو سنت پڑھی اور تین پڑھ کر پھر بیٹھ گئے,
جب وہ تیسری کا شروع کر دی تو اب ان کو چاہیے تھا کہ اس کے ساتھ ایک اور رکعت ملا لیتے,
ٹھیک ہے,
اور سلام پھیر لیتے, ان کی نماز ہو جاتی. تو ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا کہ سورہ فاتحہ پڑھ کے یہ بیٹھ گئے, بلکہ ان کو پورا کر لینا چاہیے تھا.
ٹھیک ہے, فرضوں میں بھی بعض اوقات اس طرح کے معاملات,
فرضوں کے معاملات جدا ہیں, یہ سنت کے میں نے حوالے سے عرض کیا ہے. فرض میں تو یہی کہ دو فرض پڑھ رہے تھے جیسے فجر کے ہیں, اس میں بندہ کھڑا ہو گیا تو پھر وہ بیٹھ جائے,
ٹھیک,
بیٹھ کے پھر اس نے سجدہ صاف کرنا ہے, یا چار رکعت پڑھ رہا ہے اس میں دو رکعت میں کھڑا ہو گیا, دو رکعت پڑھنے کے بعد تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا, اب نہیں بیٹھے گا, زور کے عصر کے عشاء کے فرض پڑ رہا ہے یا مغرب کے فرض پڑ رہا ہے تو قعدہ اولا چھوٹ گیا تو اب نہیں بیٹھنا. ہاں, چار رکعت کے بعد پانچویں کے لیے کھڑا ہو گیا یا مغرب کی تیسری رکعت کے بعد چوتھی کے لیے کھڑا ہو گیا تو بیٹھ جائے گا اور سجدہ صاف کر کے نماز اپنی مکمل کر لے گا.
ٹھیک ہے ناظرین, یہ پروگرام آپ نے ملاحظہ کیا ہے بڑے مختصر سے ٹائم میں, تو اس میں کئی اہم سوالات یہ شامل کرتے ہیں اور تقریباً جو ہے وہ 12 سے 15 کالز کو یا ان سوالات کو پروگرام کے اندر حصہ بناتے ہیں اور مختلف اس کے اوپر ڈسکشن ہوتی ہے. یوں علم سیکھتے رہیں گے انشاءاللہ علم میں اور اضافہ ہوتا رہے گا, علم نافع کی دعا بھی کرتے رہنا چاہیے, اور بطور خاص وہ معاملات جو درپیش ہیں اور ان کے اوپر اپنی اٹکل سے یا اپنے فہم سے خود ہی فیصلے کر کے معاملہ چلاتے رہنا. بعض اوقات لوگ عبادت کے حوالے سے بھی یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی میں یوں ہی کرتا تھا, میرے کو یہ سمجھ میں آیا میں یہ صحیح کرتا تھا, کئی سال گزر جاتے ہیں بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ غلط کر رہے تھے, انہوں نے سنا ہی غلط تھا یا انہوں نے سمجھا ہی غلط تھا. تو جو ہم روزمرہ کے یہ معاملہ چاہے نماز پڑھنے کے حوالے سے, نماز کے اندر کچھ ایسے ہیں تو شبہ ہے کچھ بھی معاملہ ہے, آپ پوچھیں تو صحیح, باقاعدہ سیکھ تو لینا چاہیے. صرف ہم نماز لوگوں کو دیکھ دیکھ کر سیکھتے ہیں اور اس کے علاوہ باقاعدہ کوئی ایسا اہتمام نہیں کرتے, تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. اسی طرح اپنے کاروبار ہیں, بزنس کا معاملہ ہے, اسی طرح گھر کے معاملات ہیں, نکاح طلاق کے معاملات ہیں, اپنی اٹکل سے کوئی بھی فیصلے یوں کر کے نہیں بیٹھ جانا چاہیے. کوئی معاملہ آیا ہے تو اب ان کے جو ماہرین ہیں, جو مفتین اکرام ہیں, ان سے ہم رہنمائی لیں. اللہ رب العالمین ہم سب کو درست علم سیکھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. مدنی چینل دیکھتے رہیں, مدنی چینل کو عام بھی کرتے رہیں, دعوت اسلامی کا بھی ساتھ دیجیے. اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
جانے مسائل دو علماء سے پوچھیں, یہ حکم مبین ہے, ہم کو رب سے ملا ہے.